اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ انی مرسلتن کہ وہ کہتی ہے اور بے شک میں جو ہوں مرسلتن میں بھیجنے والی ہوں. یہ اسم فاعل ہے, مرسل ہوتا ہے مذکر کے لیے اور مرسلتن مؤنث کے لیے کہ بھیجنے والی چونکہ مؤنث تھی, اور بے شک میں بھیجتی ہوں الیہم ان کی طرف, کن کی طرف؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف. اور جو کیونکہ یہ جیسے وہ بادشاہ تھے حاکم تھے تو عزت احترام کے لیے الیہم ہے, یا پھر جو بھی ان کے درباری تھے ان سب کی طرف. کیا بھیجتی ہوں؟ بے ہدیۃن تحفہ, ہدیہ پڑھ ہی چکی ہیں, یہ لفظ جو ہے وہ تحفے کے لیے آتا ہے. بے ہدیۃن میں ان کی طرف جو ہے وہ تحفہ بھیجتی ہوں. فناظرۃن پھر میں دیکھتی ہوں, پھر میں انتظار کرتی ہوں, انتظار بھی اسی سے ہے نظر سے نا, پھر میں انتظار کرتی ہوں. ناظرۃن, ناظر مذکر ہوتا ہے, ناظرۃن مؤنث. پھر میں انتظار کرتی ہوں, پھر میں دیکھتی ہوں. بما کیا, کس چیز کے ساتھ؟ یرجع المرسلون لوٹتے ہیں الچی قاصد سفیر. مرسل کی جمع ہے مرسلون, میرے بھیجے گئے وہ کیا لے کر جو ہے وہ لوٹتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا آیت نمبر 35, اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ملکہ جو تھی وہ بڑی عقل مند تھی, بڑا دانش مندانہ اس نے فیصلہ کیا. نہ تو اس نے جو ہے وہ جنگ کی, آیت 34 میں کیا ہے کہ اس نے جنگ کا جو مشورہ تھا اس کو کنڈم کیا, کہا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے کہ جنگ کی جائے. آیت 35 جو ہے اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اس نے درمیانی راستہ اختیار کیا, کہ نہ تو وہ فوری طور پر مطیع ہو گئی نہ ہی وہ جنگ کرنا چاہ رہی ہے. تو عقل مندی سے اس نے پھر فیصلہ کیا کیا, اس نے کہا کہ میں کچھ ہدیے کی صورت میں تحفے تحائف دے کر میں بھیجتی ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, اور پھر میں دیکھتی ہوں. یہ جو ہے نا فناظرۃن, کہ میں دیکھتی ہوں سے مطلب کیا ہے کہ پھر میں ان کا امتحان لیتی ہوں کہ ان کا ذوق کیا ہے, ان کا شوق کیا ہے, یا ان کو مطلوب کیا ہے, ان کو مقصود کیا ہے, وہ آخر چاہتے کیا ہیں, ہے نا. تو یہاں پہ جو بات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ملکہ ہے وہ اس نے جو ہے وہ کچھ قاصدوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا, اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط آیا تھا اس کا وہ نقطۂ نظر سمجھنا چاہتی تھی, وہ یہ پتا کرنا چاہتی تھی کہ مقصد کیا ہے. اور بعض مفسرین جو ہیں وہ اس کے کیا معنی بتاتے ہیں کہ پھر میں دیکھتی ہوں, اس کے کیا معنی ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتی تھی, وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ ہدیے لے کر جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہدیہ بھیجنا کسی کو جیسے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی کو آپ نے رشوت بھیج دی. تو اگر کوئی کسی ملک کو کہا جائے کہ ہاں بھئی تم ہم پہ حملہ نہ کرو, اتنا ملک کا حصہ ہی لے لو, تو وہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اب جو ہے وہ یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا دار بادشاہ ہیں یا پھر نبی مرسل ہیں, ان کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے. اگر تو اللہ کے دین کا غلبہ ہوا تو پھر یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے. اگر ان کا مقصد جو ہے وہ دنیا ہوئی تو پھر جو ہے وہ ہدیے جو ہے وہ قبول کر لیں گے, اور اگر یہ ہدیہ قبول نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ان کی اطاعت کے بغیر جو ہے وہ چارہ نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ملکہ سبا جو ہے وہ کیا کرتی ہے, بے ہدیۃن کہ وہ کہتی ہے کہ میں ہدیے دے کر بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اچھا, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں جو لکھا ہے اس میں جو ہے وہ ملکہ سبا بلقیس کی طرف سے جو قاصد اور تحفے بھیجے گئے ان کی تفصیلات پتہ چلتی ہیں, اور تاریخی اسرائیلی روایات جو جن کو نقل کیا ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے وہ کیا بتاتے ہیں کہ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفے میں کچھ سونے کی اینٹیں تھیں, کچھ جوہرات اور 100 غلام اور 100 کنیزیں تھیں، مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا، اور ساتھ ہی بلقیس کا ایک خط تھا جس میں سلیمان علیہ السلام کے امتحان کے لیے کچھ سوالات بھی تھے، تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مطلوب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتلا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ دربار سے تقریباً 30 میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش کر دیا جائے، اور راستے میں دو طرفہ عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے، جن کا بولو براز کے معنی آتے ہیں پیشاب اور پخانہ، وہ بھی سونے چاندی کے فرش پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین کیا، دائیں بائیں 4000 سونے کی کرسیاں، ایک طرف علماء کے لیے، دوسری طرف وزراء کے لیے اور اعمال سلطنت کے لیے بچھائی گئیں، جوہرات سے پورا حال مزین کیا گیا۔ بلقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا دیکھا تو اپنے تحفے سے شرما گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں وہیں ڈال دی، پھر جوں جوں آگے بڑھتے گئے اور دو طرفہ جو ہے انہوں نے وحوش اور طیور کی صفیں دیکھی۔ وحوش کے معنی کیا ہے؟ وحشی کی جمع ہے جانور۔ پھر جنات کی صفیں دیکھی تو بے حد مرعوب ہو گئے، مگر جب دربار تک پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان کی مہمانی کا اکرام کیا مگر ان کے تحفے واپس کر دیے اور بلقیس کے سب سوالات کے جوابات جو تھے وہ دے دیے۔ تو بہرحال مختصر بات کیا ہے کہ جو پتہ چلتی ہے کہ ہدیے کی صورت میں بہت سا مال و دولت، سونے چاندی کی اینٹیں اور کچھ چیزیں، اور کچھ وفد کے خوبصورت آدمی انہوں نے بھیجے، اور ان سب چیزوں کا مقصد کیا تھا وہ پتہ یہ کرنا چاہتی تھیں کہ ان کو کیا مطلوب ہے، یہ دنیا دار ہیں یا دیندار ہیں، یہ اللہ والے ہیں یا بس یہ دنیا کی چیزیں چاہتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ دراصل یہ تحفے بھیجنے کا مقصد ایک طرح سے ذہنی رشوت بھی تھی، مادی رشوت بھی تھی، اور بعض اوقات دنیا میں بھی لوگ رشوت دیتے ہیں۔ کبھی استاد کو رشوت دی جاتی ہے نمبر لگوانے کے لیے، استاد سے تعلقات بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی نظروں میں منظور نظر بنا جائے، کبھی جو ہے وہ کسی حاکم کو یا کسی فیکٹری کسی آفس کے جو ذمہ دار ہے اس کو رشوت دی جاتی ہے۔ آموں کے موسم میں آموں کی پیٹیاں آ رہی ہیں، اور سیبوں کا موسم ہے تو سیبوں کی ہیں، کینوں کی پیٹیاں ہیں، اور گندم ان کے گھر بھجوا دی ہے، چیزیں بھیج دی ہیں، ہے نا؟ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر یا عملی طور پر رشوت دی جائے، اس کو اپنا کر لیا جائے تاکہ وہ عدل نہ کر سکے۔ تو الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، ہے نا یہ بات۔ اور تو رشوت جو ہے نہیں دینی چاہیے، تحفہ جو ہے اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ اس سے مقصد جو ہے اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا ہے، تو یہ رشوت ہے، یہ حرام ہے۔ تو ویسے تحفہ دینا چاہیے، کیوں تحفہ دینا چاہیے؟ تاکہ آپس میں جو ہے وہ محبت بڑھے، محبت جو ہے وہ پیدا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بھی اپنے صحابہ کو کثرت سے تحفے دیا کرتے تھے، اور آپ کے صحابہ بھی آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے دیتے رہتے تھے، ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجا کرو، یعنی کیا ہے، ہادو تہادو تہابو، کہ تم جب ہدیے دو گے تو آپس میں محبت پیدا ہوگی اور دلوں کی قدورت جاتی رہے گی۔ یہ مشکات کی روایت ہے، کیونکہ تحفے دینے سے دل جڑتے ہیں، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور تحفے جب بھی دیے جائیں خلوص اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور جو محبت ہے نا پہلے سے ہی اس کو مزید بڑھانے کے لیے۔ اور تحفے دیتے وقت جو ہے وہ اپنی حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جب بھی تحفہ دوں تو قیمتی ہی تحفہ دوں، ہے نا؟ جو کچھ بھی میسر ہو وہ دے دینا چاہیے، کیونکہ تحفہ دیتے وقت اپنے اخلاص کا اور اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو ہدیے کی قیمت جو ہے وہ اس کا قیمتی ہونا نہیں ہے، ہدیے کی قیمت اس کا اخلاص اور محبت ہے۔ अब इसका ये मतलब नहीं कि दोस्तों को अच्छे तोहफे देने ही नहीं चाहिए, है ना, अच्छा अपने लिए रख ले, नहीं अच्छे तोहफे भी देने चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिह, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक अपने भाई के लिए वो चीज पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। तो अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें, दोस्तों के लिए अच्छी चीजें ना हो। एक तरफ ये है कि ईमान का तकाजा है कि अपने भाइयों के लिए वो पसंद करो जो अपने लिए करते हो। दूसरी तरफ क्या है कि अच्छे के इंतजार में ये ना हो कि आप कहें कि आज दाल पकाई है तो आज तो हमसाई को नहीं भेजूंगी, कब गोश्त पकाऊंगी और गोश्त महीना नसीब ना हो और तो हमसाये में भेजा ही ना जाए, है ना। तो बाज़ुकात हम स्पेशल डिश का इंतजार करते हैं और अपने नेबरहुड में हमसायों में चीजें नहीं भेजते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुझे तोहफे में कोई बकरी का एक पाया भी पेश करे तो मैं जरूर कबूल करूंगा, अगर कोई दावत में एक पाया ही खिलाए तो मैं जरूर इस दावत में जाऊंगा। ये तिर्मिज़ी की रवायत है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई हमसाई अपनी हमसाई के लिए जो है वो तोहफे को हकीर ना समझे, खा वो बकरी का खुरी क्यों ना हो। एक मौके पे आपने कहा कि शोरबे में पानी थोड़ा ज्यादा कर दो और उसको अपने हमसाये में भेज दो। तो इससे जो है क्या बात का पता चलता है कि हमें तोहफों का लेन देन करना चाहिए, तोहफे भेजने चाहिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तोहफा खुशबू का तोहफा था, और आज के दौर में खुशबू भी पसंदीदा तोहफा है, किताब भी बेहतरीन तोहफा है ना। इल्म, ये इल्म जो है वो सीखा जाए, इल्म को आम किया जाए, या फिर कैसेट सीडी भी हो सकती है जिसके जरिए से लोगों में दावत जो है उसको आम किया जाए, और जरूरत के मुताबिक कोई चीज भी हो सकती है। बाज़ुकात हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमें पता होता है कि हमारे साथी को ये चीज मतलूब है, या आप उसके घर गई या उसकी बातों से अंदाजा हुआ या वैसे ही, तो आप अपनी चीजों में से वो चीज जो है वो उसको भेज सकती हैं, दे सकती हैं मोहब्बत का इजहार करते हुए। तो इसमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि मेरी चीज बड़ी हकीर है, और बाज़ुकात वो हकीर चीज ही उसको मतलूब होती है, वो आप जिसको बहुत हकीर समझ रही होती हैं वो चीज उसको मतलूब होती है। तो अब जो है ये मलका भी बड़ी अक्लमंद थी, ना तो उसने जंग करना चाहिए ना उसने हथियार डाले, बल्कि उसने जो है एक दरमियानी शक्ल निकाली, और दरमियानी शक्ल ये थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक वफ्द रवाना किया तोहफे तहाइफ देकर, और मकसद क्या था, अब वो जायजा लेना चाहती थी। फनाजरा तुम बिमा यरजुल मुरसलून, के अब कासिद क्या पैगाम देते हैं आकर। फलम्मा जा सुलेमाना, जब वो मलका का जो सफीर था, मलका के जो कासिद थे मुरसलून, इसका मतलब बहुत से थे, है ना, बहुत से मुरसलून जब आए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, काला, अब यहां पे जा और काला आया है ना, तो क्यों आया है ऐसा। फलम्मा जा सुलेमाना, जाऊ क्यों नहीं आया, जा जो है वो एक को कहते हैं, जाऊ जो है वो ज्यादा होते हैं, है ना, पीछे आया मुरसलून के उसने जो है वो बहुत से अपने कासे जो है वो रवाना किए हैं, और यहां पे आ रहा है कि फिर हुआ ये कि आया सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका का सफीर, काला फिर उसने कहा, है ना, तो जा का सीगा वफद के लिहाज से भी आता है, वफद एक था, है ना, तो वफद के लिए जो है वो जा का सीगा आया है, और काला वफद ने कहा, क्योंकि वफद सारा का सारा थोड़ी बोलता है, सब में से एक को नुमाइंदा बना लिया जाता है और वो बात करता है। तो अब पूरा वफद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, उनके पास आया, काला अब कहा, अब ये कौन बोले हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वफद आ चुका है, जो उन्होंने कहना था कह दिया, जो देना था दे दिया, उसकी तफसील यहां बताई नहीं गई। काला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अतुमिद्दूननी बिमालिन, आ क्या तुमिद्दूननी, असल में या भी था आगे, अतुमिद्दूननी नून के आखिरी नून के बाद या था, क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो, क्या तुम जो है तुम मुझे थक्की देना चाहते हो, किसे, बेमाल इन माल से। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके सामने एक सवाल करते हैं, और सवाल क्या है कि क्या तुम मुझे माल का लालच देना चाहते हो, क्या तुम मुझे माल की रिश्वत देना चाहते हो। फमा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम, कहा कि फमा पस जो कुछ आतानी अल्लाहु अल्लाह ने दिया है मुझको, खैरुम ज्यादा अच्छा है, मिम्मा आताकुम जो तुम्हें दिया है। तो अब इसका मकसद क्या था ये जुमला कहने का सुलेमान अलैहिस्सलाम का, इसका फखर और गुरूर का इजहार नहीं था, फखर और तकबर का इजहार करना नहीं था, बल्कि असल मतलब ये था कि तुम्हारा माल नहीं चाहिए, तुम्हारा ईमान चाहिए। क्या है कि कम से कम जो चीजें मैं तुमसे चाहता हूं वो क्या है कि तुम एक सवाले निजाम के ताबे हो जाओ, है ना। अगर तुम एक सवाल निजाम के ताबे नहीं हो तो इन बातों से मैं राजी होने वाला नहीं हूं। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि माल और दौलत की रिश्वत देकर तुम्हें जो है वो शिर्क करने पर छोड़ दूं, तुम मुशरिक बनकर जिंदगी बसर करो। तो मेरे रब ने जो कुछ मुझे दे रखा है वो इससे बहुत ज्यादा है कि मैं तुम्हारे माल का लालच करूं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे लेने की बजाय तोहफे लेने से इनकार कर दिया, और इनकार करने का मतलब क्या था कि आपको माल और दौलत से कोई गरज नहीं है ना, और मकसद क्या था कि माल और दौलत की रिश्वत आपको आपके इरादे से बाज नहीं रख सकती। और आपका इरादा क्या था, अल्लाह तआलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। तो आपका कहना यह था कि मैं दौलत लेकर क्या करूंगा, मेरे पास तो पहले ही बहुत दौलत है। खैरुम मिम्मा आताकुम, अल्लाह ने मुझे जो दे रखा है, जो तुम्हें दिया है उसकी निस्बत वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे जो है ये कहना कि फमा आतानी अल्लाहु, इससे मतलब क्या है कि मलका सबा के पास और उसकी कौम के पास जो मालो जा था, हिकमत थी, हकूमत थी, और जो उनके पास दरखेजी थी, जो बागात, फल, दौलत की फरावानी थी, जो जो कुछ था, सारी नेमतें जो थी, कहा कि मेरा मुझे माल नहीं चाहिए, मैं माल का मोहताज नहीं हूं, बल्कि क्या है खैरुम मिम्मा आताकुम, वो ज्यादा अच्छा है जो अल्लाह ने मुझको दिया है। तो इसका क्या मतलब है, असल मतलब ये था कि मेरा मुतालबा आपकी मलका से और आपकी हकूमत से अतात का है, मेरा मुतालबा जो है वो दौलत का नहीं है। मेरी जंग का मकसद तेल पर कब्जा करना नहीं, यानी तेल मतलब मेरा तेल कहना, उन्होंने तेल नहीं कहा था, बल्कि क्या था कि उस जमाने की जो भी दौलत थी, जरखेजी, फल, तिजारत, माल जो भी था उनका, कहा कि मकसद ये नहीं है कि मुझे वो दौलत चाहिए, मालो मता मेरे पास बहुत है, तुमसे भी ज्यादा अच्छा है। तो और मेरा ये मकसद भी नहीं कि तुमने तोहफे भेजे और मैं दोस्ती ही बस चाहता हूं तुमसे, क्योंकि बाज़ औक़ात दोस्ती जो है वो लोगों का मकसद बन जाता है और वो भूल जाते हैं कि असल मकसद क्या है, कि कलमाए हक बुलंद किया जा रहा है और बीच में किसी ने कलमाए हक को रोकने के लिए या कलमाए हक बुलंद करने वालों को तोड़ने के लिए तोहफे तहाइफ की जब भरमार की तो फिर मुसलमान अपने इस्लाम से ही फिर गए, दोस्ती ही उनकी राह रस्म बन गई, वही उनका मकसद बन गई। तो कहा कि तुम्हारी नजरों में सारी कदर इन चीजों की होगी, मेरी नजर में असल कीमत अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, और मेरे लिए ये जायज नहीं है कि मैं तोहफों से खुश हो जाऊं और शिर्क और कुफर के इक्तदार को अल्लाह की जमीन पर जायज मानूं, तस्लीम कर लूं कि वो जायज है। बल अंतुम बेहदीयतिकुम तफरहून, बल्कि तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक, बल अंतुम बल्कि तुम बेहदीयतिकुम तुम्हारा हदिया तुम्ही को तफरहून, तुम इसी पे खुशियां मनाओ। तफरहून जो है इसके मानी क्या है कि बस तुम अपने तोहफों से खुद ही खुश रहो, मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए, खुश होना तो दूर बात, मुझे तो चाहिए ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है वो दुनिया में किसी और को नहीं दिया। और आप देखें कि जो कुछ दिया है इससे मुराद सिर्फ अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुकूमत थोड़ी दी थी, बल्कि नबूवत भी दी थी, उनको इल्म से भी नवाजा था, اور ان کی حکومت تو ایسی حکومت کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت دی تھی ایسی حکومت کسی اور کو دی بھی نہیں تھی, ہے نا. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت نوازا تھا. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ چیف جسٹس تھے, ان کے شاہکار ماسٹر پیس ڈیسیجن کیے ہیں انہوں نے, ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ نے ان کو حکم دیا, علم دیا, اور پرندوں کی بولی سکھائی, جنوں کو مسخر کیا, اور ان کو ان کے لیے جو ہے ہوائیں مسخر کر دی. تو لوگ تو انسانوں پہ حکومت کرتے ہیں, انہوں نے جنوں پہ بھی حکومت کی, ہواؤں پہ بھی, انہوں نے لطیف چیزوں پہ بھی اور کثیف چیزوں پہ بھی, ہر طرح کی چیزوں پر جو ہے وہ حکومت کی ہے. تو وہ تحفہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ کوئی مجھے ذہنی رشوت دینا چاہتا ہے, کوئی مجھے جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے تحفے کے ذریعے زیر کرنا چاہتا ہے, مطیع کرنا چاہتا ہے, تو ایسے تحفے تحائف لینے سے انکار کر دینا چاہیے. ارجع الیہم, کہا کہ تم لوٹ جاؤ, تم واپس جاؤ, الیہم ان کی طرف, اے سفیر, اے وفد, اے لوگو, تم واپس جاؤ. کہاں؟ الیہم, انہیں کی طرف, جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے نا, ان کی طرف واپس چلے جاؤ, ملکہ سبا اور درباریوں کی طرف. فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون. پھر انہوں وہ کہتے ہیں فلناتینہم, کہ ہم ضرور با ضرور جو ہے وہ آئیں گے, بجنود لشکروں کے ساتھ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے, لا قبل لہم بہا. اس کے معنی کیا ہے؟ لا قبل, کہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, لا قبل لہم بہا, کہ جو ہم لشکر جو ہے وہ لے کر آئیں گے وہ ان کا مقابلہ بھی نہ کر سکیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے پاس اتنی قوت اور اتنا اسلحہ اور اتنی طاقت ہو جتنی ہمارے پاس ہے. اگر ہم جو ہیں ہم آئے, اور ہم ضرور با ضرور آئیں گے, فلناتینہم, نون نون تاکید ہے, لام لام تاکید ہے, کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے, لا قبل لہم بہا, کہ جن کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے, ان کے سامنے نہیں آئیں گے. مقابلہ کرنا آمنے سامنے ہونا. بلا نخرجنہم منہا, اور ہم ضرور با ضرور انہیں نکال باہر کریں گے, منہا ان کی بستی سے, ان کے شہر سے. جب ہم ان کو نکال باہر کریں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ اذلتن, ذلیل ہوں گے. وہم صاغرون, اور یہ لوگ جو ہیں یہ صغیر ہوں گے, خوار ہو کر رہ جائیں گے, یعنی ذلت کے ساتھ ان کو وہاں سے نکالیں گے اور یہ لوگ خوار ہو کر رہ جائیں گے. آپ کو ہوتا ہے نا, پتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے کبیر اور ایک ہوتی ہے صغیر. صغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہو جانا, بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے کہ جسے میں کسی کا چھوٹا ہونا, ایک یہ ہوتا ہے کہ ویسے کسی کا, ہاں, عزت میں کسی کا چھوٹا ہو جانا, ذلیل ہو کر رہنا. اسی طرح اذلتن, ایک اچھے معنی میں جب یہ آتا ہے تو نرمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, کسی کے اندر نرمی ہو, خاکساری پائی جاتی ہو. اور دوسرا جو ہے یہ ذلیل اور خوار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ خوار بھی ہوں گے. تو سیدھی سی بات ہے کہ جب انہوں نے دین کو قبول ہی نہیں کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو آیت نمبر 37 ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایسے بادشاہ تھے جو ڈرنے والے نہیں تھے. جیسے اسلام کو نافذ کیا جائے اور اسلام جو ہے اس کی فطرت میں ہے, اسلام کی فطرت میں کیا ہے؟ نافذ ہو جانا. ان الباطل کان زہوکا, ہے نا, باطل تو بھاگ جانے والا ہے. جا الحق وزہق الباطل, ان الباطل کان زہوکا. تو اب جو ہے اب وہ سیدھے سادے نہیں مانے تو اب کیا ہے کہ بزور جو ہے وہ دین کو نافذ کریں گے. تو یہاں پہ قبلہ لفظ جو ہے قوت طاقت کے معنی میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اپنا لشکر بھیجیں گے تو اس کے پاس جو اسباب وسائل شجاعت اور جو تعداد اور قوت ہے وہ ان لوگوں کے پاس تو ہوگی بھی نہیں نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ تو پیغمبر تھے, صرف بادشاہ ہی تو نہیں تھے نا, تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, کہ ہم ان کو ذلیل و خوار یعنی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے اور وہ لوگ خوار ہو کر رہ جائیں گے. اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری فوجیں جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو ذلیل کر کے ملک سے نکالیں گی کہ وہ خود اپنی نظروں میں خوار ہو جائیں گے. بعض کا تو ہوتا ہے کہ ایک قوم کو جب جنگ میں شکست ہوتی ہے اس کا حوصلہ باقی رہتا ہے. اس کا یہ ایک مطلب کیا ہے کہ میری فوجیں ان کے کس بل نکال دیں گی کہ پھر جنگ کا نام لینے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہوگی. اور دوسرے معنی اس کے کیا ہیں کہ ذلت و خواری سے مطلب کیا ہے, یعنی ان کو ڈرانا مطلوب تھا, ان پر ایک روب ڈالنا مطلوب تھا. یعنی پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کو ذلیل و خوار کرے. جنگوں قتال کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مر بھی رہے ہیں اور قیدی بھی بن رہے ہیں. تو یہاں پہ مفسرین کی ایک رائے تو یہی ہے کہ جنگ کے ذریعے ان کو بزور جو ہے وہ ان کو شکست دے دی جائے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں. اور دوسرے معنی کیا ہیں کہ پیغمبر اللہ کا پیغمبر لوگوں کو خامخواہ ذلیل و خوار نہیں کرتا, بلکہ کیا ہے کہ ان کو ڈرانا مقصود تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا, آپ کا اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر کیا تھا؟ آپ جو تھے وہ آپ نے مختلف خط لکھے لوگوں کو دعویٰ کے. پھر جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے پھر دعوت دی جاتی تھی کہ اسلام قبول کر لو, اور اگر کوئی نہیں کرتا تھا پھر جو ہے وہ جنگ ہوتی تھی. تو یہ ہے بات. قال یا ایہا الملہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے درباریو, اے اہل دربار, ایکم کون ہے تم میں سے یاتینی جو لے آئے میرے پاس بعرشہا اس کا عرش, قبل ان یاتونی اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آئے مسلمین مطیع ہو کر. اب آپ دیکھیں کہ اب یہ کس تخت کا ذکر ہو رہا ہے, ہاں ملکہ سبا کا, ملکہ بلقیس جو ہیں اس کے تخت کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کون سا تخت تھا جس کے بارے میں حدود نے بتایا تھا کہ اس کا تخت جو ہے وہ بڑا ہی عظیم ہے, فلاح عرش عظیم. تو اب جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اے اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے, قبل ان یاتونی مسلمین قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کا عرش میرے پاس کون لے کر آئے گا. اب آپ اگر آپ غور کریں تو اب بیچ کا پورا قصہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جو سفیر تھے وہ ملکہ سبا کے پاس واپس پہنچے, انہوں نے کیا دیکھا, کیا سنا, کیا گفتگو ہوئی, وہ ساری بیچ میں چھوڑ دی گئی. اور اب جو ہے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئے. تو اس کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے, اور بلکہ کیا ہے کہ اب تخت منگوا رہے ہیں, دوسرا کوئی ذکر نہیں ہے جو اس کے سفیر واپس گئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پوچھا, قال عفریت من الجن, تو جنوں میں سے ایک دیو ہیکل جن نے کہا. عفریت جو ہے یہ عین فا را سے ہے اور جن کے لیے آتا ہے دیو ہیکل, بہت بڑا جو جن تھا اس نے کہا, انا آتی کا بھی میں اس کو لے کر آتا ہوں, قبل ان تقوم من مقامی کا اس سے پہلے کہ تو اپنے مقام سے اٹھے, اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اس سے پہلے میں تخت جو ہے وہ آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا. تو آپ نے آپ کتنی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ مجلس لگایا کرتے تھے مقدمات کی سماعت کے لیے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس صبح سے لے کر نصف النہار تک ہوتی تھی. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے ہے نا, اور آپ دیکھیں کہ بیت المقدس سے سبا کے پایہ تخت مارب کا فاصلہ, یعنی فلسطین کا ایک علاقہ ہے, دوسرا یمن کا علاقہ جو ان کا تخت حکومت تھا مارب کا, ان کا فاصلہ جو تھا اگر کوئی پرندہ اڑ کر جائے تو کم از کم 1500 میل کا فاصلہ تھا, ہے نا, 1500 میل کا فاصلہ. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1500 میل 1500 میل کو اگر آپ ڈبل کریں تو کتنا ہوگا, 3000 میل, ایک جانا اور ایک آنا. اور اتنے فاصلے سے ایک ملکہ کا ایک عظیم شان تخت اتنی کم مدت میں اٹھا لانا کوئی اتنا آسان تو نہیں تھا نا, خواہ کوئی کتنا ہی موٹا تازہ کیوں نہ ہو, کتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو, کوئی جیٹ طیارہ کیوں نہ ہو, کوئی آسان تھوڑی تھا کہ جنگل میں رکھا ہے تو اٹھا کے لے آئیں. ملکہ کا تخت ہے تو ملکہ کے دربار میں ہے, تو آپ سوچیں کہ کتنی حفاظت کا انتظام ہوگا, اتنا قیمتی تخت, اتنا بڑا لمبا چوڑا, کتنے پہرے دار متعین ہوں گے, اور اگر ملکہ وہاں پہ موجود نہیں بھی ہے تو ایسے ہی تھوڑی ہے کہ غیر محفوظ رکھا ہوا ہے کہ گئے اور جا کر اٹھا کر لے آئے, ایسی بات نہیں تھی. تو اب جو ہے ایک عفریت نے جو جنوں میں سے تھا, کیا بات پتا چلی کہ جنوں میں سے جو ایک مضبوط تھا ایک قوی ہیکل تھا, اس نے کہا کہ انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین, ساتھ ہی اس نے کیا کہا کہ بے شک میں لقوی اس کی طاقت رکھتا ہوں, امین اور امانتدار ہوں. تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ وہ جو تھا اس کے اندر دو صفات خاص طور پر پائی جاتی تھی, اور اس نے کہا کہ میں قوی امین بھی ہوں. کیا بات پتا چلی کہ کسی کام کے کرنے کے لیے قوی امین ہونا بہت ضروری ہے, قوی طاقت ہونی چاہیے اور امین ایماندار ہونا چاہیے. اگر کوئی طاقتور نہ ہو, جسمانی طور پہ جو لوگ بیمار رہتے ہیں تو اللہ کے دین کا دعویٰ کا کام کیسے کریں گے, اور آج کل جیسے رواج بھی بہت زیادہ ہے نا کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کا. تو اصل میں اگر مناسب طریقے سے اسوہ رسول پر عمل کیا جائے تو ڈائٹنگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اور دوسری جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں خوبصورت بنانے کا چکر, اور لوگ کہیں کہ ہم سمارٹ ہیں اور کیسے لگ رہے ہیں اور کتنے لگ رہے ہیں, تو بعض اوقات پھر عورتیں اپنے فرائض بھی پورا کرنے کے قابل نہیں رہتی. عورتیں کیا مرد کیا جو لوگ بھی ہیں, بچے کو دودھ پلانا ہے, شوہر کا حق ادا کرنا ہے, بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, گھر کے کام کاج ہیں, آنا جانا, ساری چیزیں, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان فرائض ادا نہیں کرتا. تو قوی مضبوط جسم والا ہونا, طاقت والا ہونا, یہ ایک مومن جو ہے یہ اس کی ایک اہم صفت ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ایک بات کہی تھی, جس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک جو کمزور مومن ہے اس سے طاقتور مومن زیادہ اچھا ہے, ہے نا. تو دوسری بات امین ایماندار ہونا, اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو تخت ہے اس کو ادھر ادھر کہیں کر دیا جائے گا, یا اس میں سے کوئی ہیرے جوہرات چرا لیے جائیں گے, یا کچھ بھی غور کیا جائے گا. امین, امانت, امانت کی خوبی بڑی اہم ہے. آپ کو پتہ ہے سورت یوسف میں بھی آپ نے یہ بات پڑھی تھی, قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں. تو وہاں پہ حفیظ کا لفظ آیا تھا حفاظت کرنے والا, تو امین بھی کون ہوتا ہے, ایماندار ہوتا ہے, ہے نا. علیم اس کا وہاں مطلب کیا تھا کہ ایک ایک چیز کا حساب رکھوں گا, خرچ کرنا, جمع کرنا, نکالنا, رکھنا, کمی بیشی نہیں کروں گا. تو وہاں پہ بھی یہ صفات جو تھی وہ بتائی گئی. اور جو ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں طاقت بھی ہے میرے اندر اور ایماندار بھی ہوں, اور پھر جلدی کام کروں گا. جلدی کی بات بھی بتاتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں اور میں کر دوں گا. हम लोग काम को कितनी जल्दी करते हैं, बहुत से काम होते हैं वो जल्दी मतलूब होते हैं, आपकी जरूरत है, दीन की जरूरत है, इस्लाम की जरूरत है, लेकिन हम कहते हैं कि करेंगे ना, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं और अभी मैं थोड़ी इस्लाम का काम कर सकती हूँ और करूंगी। फिर क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर कहते हैं अभी तो मैं बूढ़ी हूँ, अब बुढ़ापे में क्या करूं, अपना काम ही नहीं होता, अब अल्लाह के दीन का काम कैसे किया जाए। जब छोटे होते हैं तो कहते हैं वैसे ही, अभी तो बच्चे हैं, खेलने कूदने के दिन है। तो असल बात क्या है कि नेकी का हुस्न ये है कि उसको फौरन कबूल किया जाए, है ना। हर नेकी अमल को आवाज देती है, जवाब पाए तो ठहर जाती है वरना चल देती है। इल्म अमल को आवाज देता है, जवाब पाए तो ठहर जाता है वरना चल देता है। और आप देखें कि बोली लग रही थी ना, एक अहम काम है उसकी, जैसे बोली नहीं लगती कि नहीं मुझे चाहिए इतने में, नहीं तो इतने में दे दें, इसमें 100 का है मैं 200 देने को तैयार हूं। अब एक ने तो कहा कि जल्दी करूंगा, आपके उठने से पहले करूंगा, कवीन अमीनू ने दूसरा बोला, قال الذي عنده علم من الكتاب, दूसरा बोला अल्लाजी, वो जिसके पास, इंदहू उसके पास था, अल्लाजी वो इंदहू जिसके पास था, इल्म मिनल किताबी, किताब में से इल्म, और किताब भी आम नहीं थी, अल किताब थी, जिसके पास अल किताब का इल्म था। और ये कौन सी किताब थी, ये कौन शख्स था जिसने ये बात कही, और उसने कहा क्या, क्या बात कही, इसका जवाब अभी देखते हैं। उसने क्या कहा, अना आती का बही, मैं इसको लाता हूं आपके पास। देखिए अगर सिर्फ अता होता तो आता हूं, और अता के साथ बा आ गया तो लाता हूं, मैं लाता हूं इसको, अना आती का बही, मैं लाता हूं इसको, कबला अय्यर तद्दा इलई का तरफुक, आप सोचे तो जरा तस्वुर तो करें, इससे पहले के अय्यर तद्दा, यर तद्दा के मानी क्या है, हाँ लौटना। अब आप देखेंगे पलक जो है वो हम झपकते हैं तो उसको कितनी देर लगती है, तो उसने कहा कि अय्यर तद्दा, कि इससे पहले कि आप पलक झपकाएं, आपकी पलक जो है वो वापस आए, इलेही का आपकी तरफ, तरफ तरफ जो है वो किसे कहते हैं, हाँ एक तरफ साइड को भी कहते हैं, और ये जो हमारी पलक है इसका एक तरफ जो हरकत करना है यानी पल, उसको भी कहते हैं पलक तरफ। तो इससे पहले कि तेरी पलक जो है वो झपके, तो इससे क्या बात पता चलती है, कहते हैं मुफस्सरीन के उस शख्स ने ये जो कहा कि कबला यर्तदा इलेही का तरफुक, कि इससे पहले कि तेरी पलक झपके, तो इसका मतलब क्या, एक मानी तो ये है कि मैं इतनी देर में वाकई लेकर आऊंगा जितनी देर के पलक झपकने में लगती है, कि तेरी पलक झपकने से पहले उसे मैं ले आऊंगा। और दूसरे इसके मानी है कि ये एक इश्तियारा है कि मैं जल्दी करूंगा ये काम। उसने तो कहा था ना आपकी जगह उठने से पहले, इसने कहा आपकी पलक झपकने से पहले, तो गोया कि उसकी निस्बत ये जल्दी होगा। अच्छा अब ये कि ये शख्स था कौन, इसके बारे में हमें जो बात पता चलती है, कतई तौर पर तो कोई मालूमात नहीं है कि ये कौन था, इसके पास किस किताब का इल्म था, और ये शख्स यानी था कौन, कौन सी किताब का इल्म था, और ये कितनी जल्दी उसको लेकर आया। हाँ तो इस सिलसिले में क्या बात फिर सामने आती है, जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि ये शख्स जो था ये आसिफ बिन खरिया था, वो कहते हैं कि ये बनी इसराइल में से था और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वजीर था, एक राय तो ये है। बाज लोग कहते हैं कि नहीं ये जो था ये कोई फरिश्ता था, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बाज कहते हैं कि नहीं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, बाज किसी और का नाम लेते हैं, और बाज कहते हैं कि नहीं ये खुद ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, और वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि कौन लेकर आएगा, तो ये तो यानी बिल्कुल ही सही बात नहीं है, यानी मुताबकत नहीं रखती कुरान के सियाको सबाक से, ये बात मुताबकत नहीं रखती। तो इसके बारे में मुफस्सरीन के मुख्तलिफ कौल हैं कि वो शख्स कौन था। تو بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون تھا. اب دوسری بات یہ کہ علم من الکتابی, اس کے پاس الکتاب کا علم تھا. تو الکتاب کا جو علم ہے اس سے کیا مراد ہے, یعنی یہ کون سا علم تھا جس کے زور پر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا. پہلا جو جن تھا جو کہ جنوں میں سے عفریت تھا, اس نے کس زور پر دعویٰ کیا تھا؟ ہاں ایک تو وہ عفریت من الجن, جنوں میں سے بڑا جو ہے کل قوی, دوسرا قوی, تیسرا امین, اس کے تھے یہ دعوے کی بنیادیں. اور اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کس زور پر کیا تھا؟ اس کی ہاں اس نے علم کی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جسمانی قوت سے علم کی قوت زیادہ ہے. مطلب معنی یہ ہے کہ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں لانے کا دعویٰ کر رہا تھا, یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو کہتا ہے کہ میں لمحہ بھر میں, پلک جھپکنے میں, لہجہ بھر میں میں اس کو اٹھا لاؤں گا, اور پھر وہ اٹھا بھی لایا ہے نا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا. مفسرین کا قول کیا ہے کہ اس کے پاس علم تھا لوہے محفوظ کا, کوئی کہتا ہے کتاب شریعت کا, کوئی کہتا ہے اس کے پاس تورات کا, زبور کا علم تھا. بہرحال یہ جو بھی تھا اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی تھی کہ وہ جو ہے وہ تخت جو ہے اس کو لمحہ بھر میں اٹھا کر جو ہے وہ لے آئے, ہے نا. تو کیا ہے, چونکہ وہ عالم انسان تھا اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر اس کو جو ہے یہ طاقت دے دی تھی. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ خاص کلمات اور اسماء الہی کا علم تھا, اور جس کی وجہ سے جیسے مثلا آپ دیکھیں کہ سورت بقرہ کی تفسیر میں آپ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں پڑھا, اور وہ کیا کرتے تھے, ان کے پاس بھی خاص علم تھا جس کی وجہ سے وہ جادوگری کرتے تھے, ہے نا. وہ فرشتے تھے دو اور وہ گئے بابل میں اور وہاں جا کر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا اور انسان اس وجہ سے فتنے میں پڑ جاتا تھا, ہے نا یہ بات. تو بہرحال خاص اس کے پاس کوئی علم تھا, وہ جو بھی علم تھا اللہ تعالیٰ ہی وہ بہتر جانتے ہیں, وہ خاص ضرورت اور مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا. اور ایک بات سمجھ میں آتی ہے یہاں پہ, اور وہ کیا ہے کہ اس علم کی تاثیر اور تخصیر, ایک ہے تاثیر, اثر اس کا بہت تھا, تسخیر کا کیا مسخر کرنے والا تھا کہ جس کی وجہ سے شیاطین اور جن بھی وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو یہ کر لیا, ہے نا. ان آتی کا بہی قبل ارتدا الی کا طرف فلما راہ, جو ہی سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا, مستقرن اندہو, مستقرن اسم فائل ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے, رکھا ہوا اندہو ان کے پاس, قال ھذا من فضل ربی, تو پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے. کیا پکارا؟ یہ صرف میرے رب کا فضل ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کی شکر گزاری دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا کام ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے, بلکہ کیا ہے, نعمت کے ملنے پر شکر گزار ہیں, فرما بردار ہیں, اور فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے, اور کیوں مجھ پر اللہ نے فضل کیا, لِيَبْلُوَنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ, تاکہ وہ مجھے ازبائے, تاکہ وہ میرا امتحان لے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں, میں توحید پرست بنتا ہوں یا نشکری کرتا ہوں. تو یہاں پہ شکر جو ہے یہ شکر ہی کے معنی میں ہے کہ میں اللہ کی نعمتیں لے کر, اللہ کی نعمتیں پا کر کتنا اللہ کا اطاعت گزار بنتا ہوں یا پھر کافر نعمت بن جاتا ہوں, ہے نا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ہے, اس شخص نے کہا ہے, اور اسی وقت ان کو تخت اپنے سامنے پڑا ہوا نظر آیا ہے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ 3000 میل سے ایک تخت شاہی پلک جھپکتے میں اگر وہ پاس ہی آ گیا ہے فوراً, یعنی زمانہ ہے, دنیا ہے اور فاصلہ ہے, سب مٹ گئے, تو اب جو ہے اس پر کوئی بڑائی کا اقرار نہیں ہے, اظہار نہیں ہے, ہے نا. وہ اللہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے, وہ ادنا سا اشارہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ایک رات میں اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس بھی لے جاتا ہے اور واپس بھی لے آتا ہے. اتنی دور, کتنا لمبا, کتنا زیادہ فاصلہ ہے. اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب آپ واپس آئے تو گھر کی دروازے کی جو کنڈی تھی وہ کیا تھی, ہل رہی تھی. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ سورج کتنا بڑا ہے, لاکھوں میل کا فاصلہ روشنی طے کرتی ہے, ہم تک پہنچتی ہے. تو بعض اوقات ہمارا تصور بھی وہ کام نہیں کر سکتا. آج کے دور میں آپ دیکھیں ای میل ہے, ادھر آپ کرتی ہیں ادھر دوسرا بندہ کھولتا ہے اور اس کو مل جاتی ہے. آپ فون پر بات کرتی ہیں, آپ کر رہی ہیں, دوسرا ہزاروں میل دور ہے, دوسرے ملک میں ہے, اس کو آواز جاتی ہے, ادھر واقعہ ہوتا ہے, ادھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو اصل بات کیا ہے کہ یہ فون ہے تو فون کمپنیوں کا کمال نہیں ہے. کمپیوٹر پہ ہم میسنجر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے جو خط و کتابت اب کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ کمپیوٹر بنانے والوں کا کمال نہیں ہے. تو ہمارا کام کیا ہے, ہاذا من فضل ربی, اچھا کھانا پک جائے تو ہاذا من فضل ربی, ایک دفعہ ٹیسٹ دے کے آپ جو ہے روڈ ٹیسٹ پاس کر لیں, ہاذا من فضل ربی. آپ کے بچوں کی شادی جلدی ہو گئی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی, ہاذا من فضل ربی. آپ کے بچے زیادہ پڑھ لکھ گئے, اچھا پڑھ لکھ گئے, آپ کو اس پر کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے, ہاذا من فضل ربی. اللہ آزماتا ہے, کبھی دے کے کبھی لے کے, کبھی عطا کر کے کبھی محروم کر کے. یہ جملہ مجھے اور آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے, ہاذا من فضل ربی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سنی, اس وقت بھی آپ نے دعا مانگی, فوراً دعا مانگی ہے. یہاں پہ تخت آپ کے سامنے آ گیا ہے, پھر آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. بڑا خوبصورت پیغام ہے جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے, ہاذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کہ میں کفر کرنے والوں میں ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان ربی غنی کریم. اور جو کوئی شکر کرے اس کا اپنے ہی لیے وہ شکر مفید ہے, ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی شکر کا محتاج نہیں ہے کہ دنیا اللہ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی شکر ادا کرے تو اللہ کی خدائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا, اور اگر کوئی نہ شکری کرے, اور اگر کوئی احسان فراموش ہو جائے, اور اگر کوئی نمک حرام ہو جائے, اللہ کو مانے نہیں, اللہ کا انکار کرے, تو پھر اللہ کی خدائی میں بال برابر بھی کوئی کمی نہیں آتی. تو بندوں کے ماننے یا نہ ماننے سے, اقرار یا انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات بھی آپ نے سنی تھی نا, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. اور اسی بات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو, اگر اول سے آخر تک تم سب انسان اور جن اپنے سب سے زیادہ متقی شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو اسے میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہ ہوگا. اے میرے بندو, اگر اول سے آخر تک تم سب انس اور جن اپنے سب سے زیادہ بدکار شخص کے دل جیسے ہو جاؤ تو میری بادشاہی میں سے کوئی کمی نہ ہو جائے گی. اے میرے بندو, یہ تمہارے اپنے اعمال ہی ہیں جن کا میں تمہارے حساب میں شمار کرتا ہوں, پھر ان کی پوری پوری جزا تمہیں دیتا ہوں. پس جسے کوئی بھلائی نصیب ہو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جسے کچھ اور نصیب ہو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتہ چلتی ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے حاکم, اتنے بڑے چیف جسٹس, اتنے اتنی زیادہ چیزوں پر حکومت کرنے والے، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار تھے، وہ اللہ کے فرما بردار تھے. اور میں اور آپ تو میں ہی نہیں چھوڑتے، میں کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر، کبھی لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ میں، جس دن میری اور آپ کی میں ختم ہو جائے گی، اس دن میں اور آپ اچھے مسلمان بن جائیں گے. میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل کون ہے؟ جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے.